أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجئے گا محمد وآل محمد پر. پروردگار عالم کا انتہائی احسان کہ اس نے ہمیں توفیق دی. ایک روایت میں نبی اکرم ارشاد فرماتے ہیں، ان کی ذات پر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ارشاد فرماتے ہیں، خدا جب کسی بندے پہ احسان کرتا ہے تو اسے علم دین کی صلاحیت دے دیتا ہے، دین سیکھنے کی صلاحیت دے دیتا ہے، دین سیکھنا شروع کر دیتا ہے. ایک بات ذہن میں رکھیے گا، میں بہت اس بات پہ سوچتا ہوں، شیطان مجھے مارکیٹ لے جا سکتا ہے، شیطان مجھے سی سائڈ پہ لے جا سکتا ہے، شیطان مجھے کہیں بھی لے جا سکتا ہے، شیطان مجھے یہاں نہیں لائے گا، یہاں مجھے خدا لایا ہے. آپ کو شیطان کہیں بھی بہکا کر کہیں پہ بھی لے جائے گا، لیکن آپ کو شیطان بہکا کر امام بارگاہ نہیں لائے گا. اگر آپ امام بارگاہ میں آئیں سید الشہداء کے ذکر کے لیے آئیں، صرف ایک وجہ ہے، خدا نے ہدایت دی ہے تو آپ آئے، ورنہ نہیں آ سکتے تھے. آپ کے والدین کی کوئی دعا ہے، آپ کا کوئی اچھا عمل ہے، خدا آپ سے کوئی کام لینا چاہتا ہے، آپ کو یہاں تک لایا ہے. اب بس ایک کام کرنا ہے، کچھ سیکھ کر جانا ہے، وقت ضائع نہ کریں. ایسا نہ ہم اور آپ وقت ضائع کر رہے ہیں، میں یہاں پہ بیٹھ کر آپ کے سامنے کچھ کہوں جس کا کوئی مطلب نہ ہو، آپ کو میں ایموشنلی اٹھاؤں اور بٹھاؤں، اس کو میں کہتا ہوں خطابت. پہلے دن ہم نے کہا تھا میں خطابت نہیں کروں گا، تو کچھ دوستوں نے آ کے پوچھا خطابت کسے کہتے ہیں، مناظرہ کو کہتے ہیں خطابت؟ میں عرض کروں گا نہیں، مناظرہ کو خطابت نہیں کہتے. خطابت کیا کہتے ہیں؟ آپ ورڈ سے کھیل رہے ہو، لوگوں کے ایموشنز کو ہائی کرو، بٹھاؤ، کبھی ایک دم سے اونچا لے کے جاؤ، کبھی نیچے لے کے آؤ، وداؤٹ اینی پرپز، کوئی ہدف نہیں ہے. صرف ہدف کیا ہے؟ لوگوں کو ایموشنلی آگے پیچھے کرنا، اس کو ہم کہتے ہیں خطابت. ہم نے خطابت نہیں کرنی، ہم نے کوشش کرنا ہے اہل بیت اطہار کی تعلیمات میں سے کچھ کہیں. آپ کوشش کیا کریں، اگر میری زبان سے کوئی ایسی چیز نکل رہی ہے جو آپ کو لگ رہا ہے کہ صحیح ہے، آپ عمل کر، بس آپ عمل کر. اگر یہ ہو گیا ہم اہل بیت کے نزدیک پہنچ جائیں گے، اگر یہ نہیں ہوا ثواب ملے گا، ترقی نہیں ہوگی، کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوگی، وہیں کے وہیں کھڑے رہیں گے، ثواب ملے گا. اور یہ میں عرض کرتا چلوں، بہت سارے کام خدا دوسروں سے لے لیتا ہے، ان کو بعض اوقات ثواب بھی نہیں ملتا. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے، کوئی کام خدا نے کروانا ہوتا ہے، کروا لیتا ہے، سامنے والے کو پتا بھی نہیں ہوتا میں کر کیا رہا ہوں. کبھی ایسا ہوتا ہے ثواب ملتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے ثواب بھی نہیں ملتا. میں اتنی مثال پہ رکھ کے بول دیتا ہوں تاکہ آپ کے اوپر پریشر نہ آئے. مثلا فرض کرو مجلس پڑھنے سے میرا ہدف پیسہ کمانا ہو، شہرت حاصل کرنا ہو، میں شہرت کی خاطر مجلس پڑھ لوں، پیسے کی خاطر مجلس پڑھ لوں، کام تو ہو گیا نا، مجھے کیا ملا؟ اگر میری نیت پیسہ اور شہرت تھی، مجھے پیسہ مل گیا، مجھے شہرت مل گئی، کام بھی ہو گیا، ثواب ملا کچھ نہیں، پھر ثواب نہیں ملا، معاملہ ختم. آپ کو پیسہ چاہیے تھا، پیسہ مل گیا، شہرت چاہیے تھی، شہرت مل گئی، اب اور کیا چاہیے؟ ایسا نہ ہو جائے کہیں، ایسا نہ ہو کہیں، بہت احتیاط کریں. خدا نے متعال اگر آپ کو یہاں پہ لایا، مجھے آپ کو یہاں پہ لایا، سوال کرے گا، میں تمہیں سعید الشہداء کے ذکر پہ لے کے آیا، تم نے کیا کیا؟ ہمیں جواب دینا ہے سب کو. خدا ہمیں انشاءاللہ جواب دینے کی صلاحیت، صحیح جواب دینے کی صلاحیت نصیب فرمائے. بی بی سیدہ کے نام پر درود بھیجے، محمد و آل محمد پر. قرض کیا کہ سعید الشہداء کا ساتھ دینے والے کوئی خاص چیز ہوگی ان کے اندر، ورنہ انہوں نے امام حسین کا ساتھ کیسے دیا؟ دوسرے لوگ تو ساتھ نہیں دے رہے تھے، یہ لوگ جو آئے ساتھ دینے کے لیے، ان کے اندر کچھ کوالٹیز ہونی چاہیے، ان کوالٹیز کا کوئی ایک لیول میرے اور آپ کے اندر ہونا چاہیے. اگر نہیں ہوا ہم امامت کا ساتھ نہیں دے پائیں گے، اور ہماری زندگی کا اصلی ہدف وہی ہے. اگر وہ نہ کر سکے تو پھر زندگی میں کیا کیا؟ فرض کریں، میں ایسی مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں، آپ کے سامنے ایک بچہ آیا ہے، ایک جوان آیا ہے، پی ایچ ڈی ہے، پوسٹ پی ایچ ڈی ہے، دنیا کی بہترین یونیورسٹی سے پڑھا ہے، دنیا کی بہترین یونیورسٹی میں پڑھاتا ہے، دنیا کی بہترین جابز اس کو آفر ہو رہی ہیں. ایک مشکل ہے، آپ کے امام نے آپ کو آ کر کہا ہے کہ یہ آدمی صحیح نہیں ہے. اب کوئی فائدہ ہے اس آدمی کا؟ ختم ہو گیا، آدمی بیکار ہے. کیوں؟ امام کے کام نہیں آتا، یہ سب بیکار ہے. کچھ بھی ہے، کرائٹیریا ایک ہی ہے، امام کے کام آئے گا یا نہیں آئے گا، باقی سب فضول ہے. پیسہ ہے اس کے پاس، دولت ہے اس کے پاس، شہرت ہے اس کے پاس، سب کچھ ہے، مصیبت یہ ہے کہ امام کے کام نہیں آ رہی ہے. تو پھر کیا فائدہ ہوا؟ اپنے آپ کو ایسے سوچیے گا. میں اپنے لیے کچھ چیزیں کہتا ہوں، وہ آپ کے لیے بھی کہتا ہوں، دیکھیے گا. ایسا فرض کریں، سوچتے ہیں امام تشریف لے آئے، آج رات تشریف لے آئے، آپ اپنے گھر دعوت دینا چاہیں گے یا نہیں دینا چاہیں گے؟ کون نہیں چاہے گا؟ ہر آدمی کہے گا میں مولا میرے گھر بھی آئے. وہ کہیں کہ میں آؤں گا ایک شرط پہ، تمہارے گھر میں گناہ نہ ہوتا ہو، تمہارے گھر میں ہماری تعلیمات کی خلاف ورزی نہ ہوتی ہو. اب میں امام سے کیا چھپاؤں گا؟ کہوں گا مولا آپ آئیں تو صحیح، لیکن میرے گھر میں کچھ لوگ چیزوں دیکھتے ہیں ٹی وی کے اوپر، ہاں وہ صحیح ہیں؟ قبول ہے. اچھا ہم لوگ کیا ہیں، صحیح بات بتاؤں، جب ہم لوگ گناہ کر رہے ہوتے ہیں تو پاگل ہوتے ہیں، دیوانے. کیوں دیوانے ہوتے ہیں؟ ایک آدمی ٹیلی ویژن کے اوپر بیٹھ کے کچھ دیکھ رہا ہے، یہ کیا سمجھ رہا ہے؟ یہ سمجھ رہا ہے خدا نہیں دیکھ رہا، یہ سمجھ رہا ہے وقت کا امام نہیں دیکھ رہا. اتنا عقل مند ہے یہ آدمی کہ یہ ایک دن آتا ہے سعید الشہداء کے ذکر میں بیٹھتا ہے، اس کے بعد جا کر کچھ دیکھتا ہے اور سمجھتا ہے امام حسین نہیں جانتے. کس نے کہا؟ ہماری طرح ہیں کہ دیواریں ان کے پیچھے رکاوٹ بن جاتی ہیں، ہماری طرح ہیں کہ ہم اگر یہاں بیٹھے ہیں تو ہم نہیں جانتے گھر میں کیا ہو رہا ہے. ہم لوگ کیوں اپنے آپ کو دھوکہ دیں؟ بالکل سامنے ایک بات ہے، ان کی نظروں سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے، سب کچھ جانتے ہیں. تو اپنے آپ کو دھوکہ دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کو خدا نے توفیق دی ہے، مجھے اور آپ کو توفیق دی سعید الشہداء کے ذکر پر بیٹھے، اس توفیق کا سوال ہونا ہے. اپنے آپ کو سوال کے لیے تیار کریں. آپ نصرت امام کرنا چاہتے ہیں، نصرت امام کے اصول ہیں، مفت میں کسی کو کوئی سعادت نہیں ملتی، مفت میں کوئی سعادت نہیں ملتی، دنیا مفت میں مل جاتی ہے. جو روایت موجود ہے نا، وہ روایت بہت اچھی روایت ہے، سادہ سی روایت، الدنیا بالاتفاق والآخرت بالاکتساب. دنیا اتفاق سے ملتی ہے. کیسے اتفاق سے ملتی ہے؟ مثلا میں پیدا ہوا ایک آدمی کے گھر میں جو بہت دولت مند تھا، مجھے دولت مل گئی، میں نے کچھ کیا؟ میں نے کیا کیا؟ تو پیدا وہاں پہ ہوا جہاں دولت تھی، میں دولت مند ہو گیا. الدنیا بالاتفاق، آپ نے ایک بزنس شروع کیا، باقی سب کا خراب ہو گیا، آپ کا چل گیا، باقی سب کا کیوں نہیں چلا، آپ کا کیوں چلا؟ اتفاق سے ہو گیا. ہوتا ہے ایک آدمی نے ایک کام شروع کیا، اس کے مقابلے میں جتنے کارخانے والے تھے وہ ایک زون کے اندر تھے، اس زون پر کوئی مصیبت آئی، وہاں کارخانے بند ہو گئے، اس کا کارخانہ زون کے باہر تھا، اس کا کارخانہ چل گیا، ایک دم سے کامیاب ہو گیا. یہ دنیا بال اتفاق، لیکن آخرت بال اکتساب، کمانی پڑتی ہے، مفتے میں نہیں ملتی. میرا باپ عارف تھا، میں بھی عارف ہو گیا، یہ نہیں ہوگا. میرا باپ امام کا ناصر تھا، میں بھی ناصر ہو گیا، نہیں ہوگا. کتنے ہی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں. باپ اچھا تھا، بیٹا ویسا نہیں ہے، باپ برا تھا، بیٹا اچھا ہو گیا ہے. اتفاق نہیں ہے یہاں پہ، اکتساب ہے، کمانا پڑے گا. اچھا اب ایک اور چیز بھی پوچھ سکتے ہیں، ابھی میں انگلش میں بھی یہی عرض کر رہا تھا، ہم لوگ کیا کما رہے ہیں، کتنی دیر کس چیز کو کمانے پہ لگاتے ہیں؟ انصاف سے پوچھے گا، مثلا 24 گھنٹے میں کیا چیز کتنی دیر کماتے ہیں؟ پھر ہم کہتے ہیں آخرت اہم ہے، ہمیں پتا ہے، تو پھر زیادہ اس کو کیوں کماتے ہیں جو اہم نہیں ہے؟ یعنی اورینٹیشن کیا ہے ہماری؟ اب میں اس کے اوپر بہت زیادہ وقت نہ لگاؤں، اپنے موضوع کی طرف رہوں، چونکہ وقت یہاں پہ واقعا کم ہے اور کافی باتیں کرنی ہیں. ابھی درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. کل ہم نے عرض کیا جن لوگوں نے سید الشہداء کا ساتھ دیا اور جنہوں نے ساتھ نہیں دیا، ان میں ایک کوالٹی ہے جو سامنے بالکل نظر آتی ہے، جو دنیا پرست ہے وہ امامت کا ساتھ نہیں دیتا. دیکھیں میں لفظ استعمال نہیں کر رہا، امام کا ساتھ نہیں دیتا، امامت ایز انسٹیٹیوشن، اس انسٹیٹیوشن کا ساتھ نہیں دیتے دنیا پرست لوگ. جو سید الشہداء نے مدینہ کے اندر کہا تھا، مثلی لا یبایعو مثلہ، میرا جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. اب میں عرض کرنا کیا چاہتا ہوں، دنیا پرست امامت کا ساتھ نہیں دیتا، دنیا پرست امامت کا ساتھ نہیں دیتا. اب یہاں پر بہت سارے کوئسچنز ہیں، دنیا پرست کون ہوتا ہے؟ ہر دنیا میں رہنے والا دنیا پرست ہے؟ نہیں. حضرت سلمان فارسی دنیا میں رہ رہے تھے، دنیا پرست نہیں تھے. ہر دولت مند دنیا پرست ہے؟ نہیں. بہت سارے لوگوں کے پاس دولت تھی، بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا درود بھیجے ان کی ذات مقدس پر، دولت تھی، دنیا پرست نہیں تھی. ہر غریب آخرت پرست ہے؟ نہیں، ضروری نہیں ہے غریب ہو پھر بھی دنیا پرست ہو، ہو سکتا ہے. خوبصورت ایک روایت میں نے دیکھی، بہت عجیب روایت، نبی ایک جگہ سے گزر رہے تھے، گلی چھوٹی تھی، اب آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں، چھوٹی گلی کسے کہتے ہیں، اولڈ ٹاؤن، چھوٹی سی گلی تھی، نبی وہاں سے گزر رہے تھے، ایک عورت حبشی گائے کے گوبر سے لگا رہی تھی، جس کو ہم لوگ اوپلے کہتے ہیں، اور مجھے نہیں معلوم کہ آپ لوگ کیا کہیں گے، وہ جو ایندھن بنانے کے لیے اس کو خشک کر کے لگاتے ہیں، تو وہ دیوار پہ لگا رہی تھی، وہ تیار کر رہی تھی، سب کچھ نجس تھا، سب کچھ نجس تھا. نبی وہاں سے گزرنا چاہتے تھے، اصحاب نے اس عورت سے کہا کہ تھوڑا سا ادھر کو ہو جاؤ تاکہ نبی گزر جائیں، ان کے کپڑے نجس نہ ہوں. کہنے لگی راستہ ہے، ان کو گزرنا ہے گزر جائیں. نبی اکرم نے فرمایا دعھا فإنھا مستکبرہ، اسے چھوڑ دو، یہ مستکبرہ ہے، مستکبرہ. اچھا اب ذرا ایک عجیب سی چیز سوچو، اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، حسد نسد نہیں ہے، گندگی ہاتھ میں اٹھائے ہوئے ہے، گندا سا کام کر رہی ہے، لیکن کیا ہے؟ مستکبرہ. کیوں مستکبرہ ہے؟ سب کچھ کے باوجود اندر کبر ہے، اندر تکبر ہے، جبکہ اس کے پاس تکبر کی کوئی چیز نہیں ہے، پھر بھی تکبر ہے. ہمیں کچھ چیزیں دھوکہ دے دیتی ہیں، ہم سمجھتے ہیں ہم صحیح ہیں. کس نے کہا صحیح ہے؟ ابھی امتحان میں نہیں پڑھے، امتحان میں پڑھیں گے پھر پتا چلے گا. ہم لوگ سمجھتے ہیں ہم دنیا پرست نہیں ہیں، دنیا پرست تو یہ کرتا ہے، دنیا پرست تو وہ کرتا ہے. ابھی امتحان ہوا ہے کیا؟ کب امتحان ہوا؟ امتحان ہوگا تو پتا چلے گا کہ میں دنیا پرست ہوں یا نہیں ہوں. دنیا پرست کسے کہتے ہیں؟ جس کی نظر صرف دنیا پر ہے، آخرت پہ نہیں ہے. جو دنیا کو دیکھتا ہے دنیا کے لیے، دنیا پرست ہے. جو دنیا کو دیکھتا ہے آخرت کے لیے، آخرت پرست ہے. جس دن میں دنیا کو دیکھوں دنیا کے لیے دنیا پرست ہوں, کھانا کھاتا ہوں چونکہ مجھے کھانا کھانا ہے, نہیں یہ دنیا پرستی ہے. کھانا کھاؤ چونکہ اس دنیا میں زندہ رہ کر اللہ کی اطاعت کرنی ہے, یہ آخرت پرستی ہے. پیسہ کماؤں گا میں, کیوں پیسہ کمائے گا, مجھے پیسہ اچھا لگتا ہے, دنیا پرستی ہے. پیسہ کماؤ تاکہ اس کے ذریعے اللہ کی اطاعت کروں گا, آخرت پرستی ہے. مجھے شہرت چاہیے, کیوں شہرت چاہیے, مجھے اچھا لگتا ہے لوگ میرے سامنے آگے پیچھے ہوتے رہے, یہ دنیا پرستی ہے. مجھے اللہ کی خدمت کرنی ہے, شہرت ملے یا نہ ملے, یہ آخرت پرستی ہے. چھوٹی سی ایک لائن ہے, ادھر آؤ دنیا پرستی, ادھر جاؤ آخرت پرستی. ظاہر سب ایک جیسا ہے, یقین مانیے. مثال کے طور پر ایسا نہیں ہے ہم لوگ ظاہر میں بہت سو سے بہتر ہیں اور دوسرے لوگ ظاہر میں ہم سے برے ہیں, نہیں, بہت سب کا ظاہر سب کا ایک جیسا ہونے لگا ہے, ظاہر سب کا ایک جیسا ہوتا ہے. اندر جا کے خود چیک کرنا پڑے گا میں کون ہوں. اب میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, اپنے اوپر رکھ کے بول رہا ہوں تاکہ آپ کو مشکل نہ پڑے. مثلا میں ممبر پہ بیٹھا ہوں, علامتی طور پر یہ ممبر رسول کہلاتا ہے, اس پہ بیٹھنا فضیلت ہے, ہم جیسوں کی بس کا نہیں ہے, لیکن ہمیں چونکہ کام دے دیا گیا اس لیے بیٹھے. اس پہ بیٹھ کے دنیا پرستی ہو سکتی ہے؟ ہاں ہو سکتی ہے. کوئی اس پر بیٹھے دنیا کے لیے, دنیا پرستی ہے. کوئی اس پر بیٹھے نبی کی خدمت کے لیے, اس سے بڑھ کر فضیلت نہیں ہے. ہر چیز کا ظاہر ایک جیسا ہے. ایک آدمی کے ہاتھ میں پیسے ہیں, یہ پیسہ اس کے لیے جہنم ہے, یہی پیسہ اس کے لیے جنت بھی ہے, کیسے دیکھتا ہے. آپ اپنے آفس کے اندر بیٹھے ہیں, آپ دکان کے اندر بیٹھے ہیں, آپ اپنے بزنس پہ بیٹھے ہیں, ایک نظر سے دنیا پرستی ہے اگر آپ اسی کے لیے بیٹھے ہیں. اور اگر آپ اس لیے بیٹھیں کہ اس کو کماؤں گا بعد میں اللہ کی راہ میں مجھے استعمال کرنا ہے, پھر یہ خدا پرستی ہے. اچھا اب یہ کیسے پتا چلے میں دنیا پرست ہوں یا نہیں ہوں؟ مقابلہ کرو, مقابلہ کر کے دیکھو. ایک روایت عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں, درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر, چھوٹی چھوٹی باتیں کہوں تاکہ اس سے زیادہ گہری مجھے آتی بھی نہیں ہے. خیر آپ نے ایک پیسہ لگایا, سو لگائے, پانچ ہزار کمائے, سات ہزار کمائے, اچھا بزنس تھا یا نہیں تھا؟ سو لگائے, سات ہزار کمائے, ستر لگائے, اب میں کہوں اور تبدیل کروں قرآن کی منطق میں لے آؤں, ایک لگایا سات سو کمائے. آپ نے کوئی پراپرٹی خریدی, ایک لاکھ کی خریدی, اب سات سو لاکھ کی پڑ رہی ہے, اچھا بزنس ہے یا نہیں ہے؟ اس سے بہتر کیا ہے؟ خوش ہے یا نہیں ہے؟ اس لوگوں کے سامنے شاید نہ دکھائے کہ کوئی مانگ نہ لے, اندر سے پھٹ رہا ہوگا کہ یار کیا زبردست بزنس کیا ہے. لوگوں کو نہیں دکھائے گا, کیوں؟ اگر لوگوں کو پتا چل گیا اتنا پیسے کو مانگ نہ لے کہیں. جب صدقہ دیتے ہیں تو اتنی خوشی ہوتی ہے, صدقہ دیتے ہیں تو اتنی خوشی ہوتی ہے, کچھ نہیں پتا. فرض کریں میری جیب کے اندر کچھ پیسے تھے, اب میں تو غریب آدمی ہوں بھائی, میرے سو ڈالر بھی گر جائیں تو مجھے کاؤنٹ کرنا پڑے گا کہ یار یہ آخر کم کیسے ہو گئے. کچھ پیسے گر گئے, میں سوچتا ہوں یار کہاں گر گئے, صبح کی نماز قضا ہوتی ہے کبھی پوچھتا ہوں کیوں قضا ہوئی, اتنا غم ہوتا ہے کبھی؟ جتنا بزنس میں لاس کا غم ہوتا ہے اتنا نماز جانے کا غم ہوتا ہے؟ جبکہ دونوں کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے, ایک نماز کی قیمت اس سے بہت زیادہ ہے. ہمارے پاس روایت موجود ہے, ایک آدمی امام کے پاس آیا, کہنے لگا مولا مجھے ایک تجارت کے لیے جانا ہے, استخارہ دیکھ دیں. امام نے فرمایا استخارہ دیکھتا ہوں, استخارہ دیکھا فرمایا اچھا نہیں ہے تمہارے لیے جانا. یہ بھی ایک نمبر کا آدمی تھا پھر بھی چلا گیا امام سے استخارہ دکھوا کر. ہمارے ساتھ تو چلو ہوتا ہی رہتا ہے, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, ہمارے ساتھ تو لوگ یہ ڈرامہ بہت کرتے ہیں. امام سے استخارہ دکھوایا پھر بھی چلا گیا, بزنس میں گیا, خوب کمایا, واپس آیا. اب دیکھو کیسا آدمی واپس آیا, کہتا ہے مولا میں نے آپ سے استخارہ دکھایا تھا کہ آپ نے کہا تھا اچھا نہیں ہے, لیکن میں گیا اور اچھا بھی تھا. اب یہ بہت غلط ہوا ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے, ہمارے ساتھ تو لوگ کرتے ہی رہتے ہیں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. کہتے ہیں مولا میں گیا فائدہ بھی ہوا. مولا نے فرمایا نہیں فائدہ نہیں ہوا, بہت نقصان ہوا. کہنے لگا مولا پیسے میں تو بہت فائدہ ہوا. امام نے فرمایا تم اس جگہ گئے تھے, ایک جگہ کا نام بتایا, وہاں گئے تھے؟ ہاں وہاں گئے تھے. کب پہنچے تھے؟ کہنے کا لیٹ نائٹ پہنچا تھا. فرمایا اگلے دن فجر کی نماز پڑھی تھی؟ نہیں پڑھی. فرمایا یہ جو لوس ہوا یہ سارے فائدے کے سامنے بالکل ختم کر دے گا. تم پیسہ گن رہے ہو, ہم تمہاری آخرت دیکھ رہے ہیں. ہم نے کبھی آخرت دیکھی اس طرح؟ نہیں دیکھتے. اس کو کہتے ہیں دنیا پرستی. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے معاملہ ختم ہو گیا, ہم عذاب میں آ گئے. نہیں, وقت اٹھنے کا ہے, صحیح کرنے کا ہے. اگر تھی بھی دنیا پرستی, صحیح کرو. کیوں؟ دنیا پرست امامت کا ساتھ نہیں دیتا ہے. اب صحیح کرو, دنیا پرست امام کا ساتھ نہیں دیتا. اچھا ہم لوگ کس بات پہ اپنے آپ کو خوش کرتے ہیں؟ ہم لوگوں نے, معذرت کے ساتھ میں ہم کہہ رہا ہوں, چلیے ہم لوگ نہیں, آپ لوگ نہیں, ہم نہیں, کچھ اور, تاکہ آپ لوگ ناراض نہ ہو نا. میں بہت ڈرتا ہوں اس بات سے, لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. کچھ لوگوں نے دنیا پرستی کے لیے ایکسکیوزز بنائی ہوئی ہیں, جواز بنائے. ایکسکیوزز کیا بنائی ہیں؟ ایک دو ایکسکیوزز عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. ایکسکیوزز کیا بناتے ہیں؟ کہتے ہیں اصل جس کے پاس دولت ہے اس بات کی نشانی ہے خدا اس سے بہت خوش ہے. جس کے پاس دولت ہے یہ اس بات کی نشانی ہے خدا اس سے بہت خوش ہے. اچھا میں بہت سنتا ہوں, بہت سنتا ہوں, اور ایک خاص فرقہ ہے اس کے اندر یہ بہت ہے. اس کے اندر تو سکھایا ہی یہی ہے کہ بھائی زیادہ دولت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے اوپر خدا نے زیادہ بلیسنگ کی ہے. بہت سارے ہیں ایسے. یہ کچھ کچھ ہم لوگوں نے بھی سیکھنا شروع کر دیا ہے کہ جس کے پاس دولت زیادہ ہے اس کا مطلب ہے اس کے اوپر اللہ کی حمایت زیادہ ہے, اللہ کی نظر زیادہ ہے. ایک روایت عرض کروں گا, پتہ نہیں کیوں ہم لوگ یہ روایتیں توجہ نہیں دیتے. یہ روایات کیا ہیں؟ یہ رولز آف لائف ہیں, فنڈامنٹلز آف لائف ہیں. کاش ہم ان کو قانون سمجھیں, کاش قانون سمجھیں. اگر ہم ان کو قانون سمجھے نا, اچھا مجھے کبھی تعجب ہوتا ہے کوئی میرے سامنے دہراتا ہے ڈیل کارنگی نے یہ کہا, ابراہم لنکن نے یہ کہا, فلانی نے یہ کہا. میں کہتا ہوں بے وقوفو, ان لوگوں کا کچھ نہیں پتا انہوں نے صحیح کہا یا غلط کہا. جو نبی نے کہا امام نے کہا وہ 100% صحیح کہا, اس کو کیوں نہیں پڑھتے, اس کو اڈاپٹ نہیں کرتے, الٹی سیدھی چیزیں اپنی زندگی کے اندر لے لیتے. بھائی ایک روایت لے لو جو صحیح ہے, ایک آیت لے لو جو صحیح ہے, اس پہ عمل کرو, آپ کو یقین ہوگا کہ آپ صحیح کر رہے ہو. نبی نے ایک روایت فرمائی, اس کو ہم لوگ کہتے ہیں نا, آپ لوگ کہتے ہیں آئی اوپنر, بالکل اس طرح. کیا فرمایا؟ غور سے سنیے گا یہ روایت. نبی نے کہا, پہلے میں سوچا تھا انگلش والے حصے میں سناؤں گا, پھر ابھی چلو مس کر گیا, اب یہاں سناتا ہوں. نبی نے فرمایا اگر دنیا کی حیثیت اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو کافر کو نہ دیتا. اگر دنیا کی حیثیت اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو کافر کو نہ دیتا. اب دنیا کی کوئی قیمت ہے؟ نبی نے فرمایا مچھر کے پر کے برابر بھی اگر دنیا کی قیمت ہوتی تو خدا کافر کو نہیں دیتا. اب کیا نہیں دیا اس نے کافر کو؟ اب چلو چلو یہ تو طے ہو گیا کہ دنیا کی کوئی قیمت نہیں ہے, بل گیٹ کو خوب ملا ہے, فلاں کو خوب ملا, فلاں کو خوب ملا, پھر کافر کو کیا نہیں دیتا؟ کافر کو اپنی یاد میں گریا نہیں دیتا, کافر کو غم حسین پہ رونا نہیں دیتا, کافر کو کبھی تنہائی میں خدا کی یاد نہیں ملتی. یہ آپ کو اور مجھے, میرے لیے رکھیے کہ میرے اور آپ کے لیے. ہمیں شاید دنیا دے شاید دنیا نہ دے, ہمارے لیے دروازہ کوئی اور رکھا ہے. آپ کہیں گے پھر تو کافر دنیا پہ حکومت کریں گے. نہیں, اگر ہم اللہ کے راستے پر چلیں گے دونوں دے گا, لیکن دنیا کی قیمت نہیں ہے. دنیا اس وقت قیمت بنتی ہے جب آخرت میں تبدیل ہو جائے. بس دنیا کا بس ایک مصرف ہے, دنیا کا صرف ایک کنزمپشن ہے اور باقی سب فضول ہے. وہ کیا؟ اس کو چینج کرو آخرت میں, بس اور کچھ نہیں ہے, باقی سب فضول ہے. آپ کے پاس جتنی بھی دنیا ہے اس سب کا صرف ایک فائدہ ہونا چاہیے, اس کو آخرت میں تبدیل کر دو. بس اگر خدا نے مجھے عزت دی ہے اس عزت کا ایک فائدہ ہے، اپنی عزت استعمال کروں، لوگوں کو امام کی یاد دلاؤں. بس ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا، جو میں نے اصول سیکھے ان میں سے ایک ہی ہے، اپنے آپ کو مار دو، اپنے امام کو اونچا کرو، بس اس سے سب کچھ ملے گا. ایک بہت بڑا اصول میرے ذہن میں آ رہا ہے، تھوڑا سا وقت بھی ہے، اس کو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. پہلے سوچا تھا انگلش والے حصے میں کہوں گا، ابھی انگلش والے حصے میں کبھی ریپیٹ کروں گا اس کو، کبھی ریپیٹ کروں گا، کیونکہ میں نے سنا ہے کہ کچھ آڈینس ڈفرینٹ ہے، جو مثال کم از کم نیٹ کے اوپر ایسا ہے کہ انگلش والا آڈینس بالکل علیحدہ ہو گیا ہے، وہ اردو والی نہیں سنتا ہے، تو میں اردو والے میں کچھ چیزیں بولوں گا جو بعد میں انگلش والے میں کبھی ریپیٹ کروں گا. اس کو بولنے کی کوشش کرتا ہوں، یہ بہت میں کہوں آپ کہیں گے کہ یہ بات تو بڑی مشکل سے سمجھ میں آئی ہے. سمجھنا آسان ہے، ایمان لانا مشکل ہے. کچھ چیزوں پہ ایمان لایا ہوں، اس سے میری زندگی میں بہت پازیٹو چینج آیا ہے، جس کو میں ابھی تک پازیٹو سمجھ رہا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. دنیا کیوں چاہیے؟ کیا کرنا ہے؟ عیاشی کرنی ہے؟ بنی امیہ بھی کرتی تھی، فرعون بھی کرتا تھا، امیر شام بھی کرتا تھا. اگر دنیا عیاشی کے لیے چاہیے، یہ تو امامت کے دشمن کرتے ہیں. دنیا چاہیے میرا نام اونچا ہو، امامت کے دشمن بھی یہی کرتے ہیں. لیکن دنیا کو تبدیل کریں آخرت میں، یہ دشمن نہیں کرتے، صرف دوست کرتے ہیں، صرف دوست کرتے ہیں. اصول کیا ہے؟ اصول صرف ایک اصول ہے، آپ کو اور مجھے زمین پر اللہ کا نمائندہ بننا ہے. بہت بڑا مسئلہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، تھوڑا جلدی میں کہہ رہا ہوں لہذا شاید ضائع ہو جائے، لیکن بہرحال رسک لے لینا چاہیے. ہدف کیا ہے زندگی کے اندر؟ آپ نے سنا ہے خلیفۃ اللہ فی الارض، انی جاعل فی الارض خلیفہ، اللہ نے فرشتوں سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین کے اوپر خلیفہ بھیج رہا ہوں. خلیفہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جانشین، جانشین بھیج رہا ہوں. آپ پر میں جانشین ہے یا نہیں ہے؟ ایک سینس میں جانشین ہے. کس سینس میں؟ کون سی سینس؟ پھر ایک اور ایشو بھی ہمارے سامنے، قربتن اللہ. ہر نماز کے لیے کہتے ہیں قربتن اللہ، قربت کا مطلب کیا ہے؟ کچھ بیسک کوشچنز ہیں. اب وہ ریالٹی یہ ہے، ہم اور آپ جانشین ہیں اللہ کی صفتوں میں، اللہ کی 99 صفتیں ہیں. ہمارا اور آپ کا کام کیا ہے؟ ان صفتوں میں اللہ کے جانشین بن کے دکھاؤ. بس جو اللہ کی صفتوں میں اس کا جانشین بن گیا، اس کو سب کچھ مل جائے گا. جو اس کا جانشین نہیں بنا، تو پھر ایک کا جانشین بنے گا، وہ شیطان کا ہے. اب کیسے ہے یہ معاملہ؟ میں نے آپ کی خدمت میں پہلا اصول کیا کہا تھا؟ سچ بولو. سچائی کس کی صفت ہے؟ خدا کی 99 صفتوں میں سے الصدیق، خدا سچا ہے، صادق ہے، صدیق ہے، سچا ہے. وہ صادق و صدیق زمین کے اوپر اپنا نمائندہ ڈھونڈ رہا ہے، کون سچ بول کر میرا نمائندہ بنے گا؟ آپ کہو لبیک، خدا ہم تیرے نمائندے بنیں گے. تو سچا ہے، ہم بھی سچ بولیں گے، تیرے نمائندے بن گئے. وہ کہتا ہے میں رحیم ہوں، زمین پہ کون رحم کرے گا؟ آپ کہو خدا میں رحم کروں گا، میں رحم میں بھی تیرا نمائندہ بنوں گا. اب میں عرض کرتا ہوں دولت کس لیے ہے؟ غور کیجئے گا یہاں پر، دولت اس لیے ہے خدا رزاق ہے، زمین پر نمائندے ڈھونڈ رہا ہے، کون میرا رزق تقسیم کرے گا، کون میرا رزق بانٹے گا. میں کہوں خدایا تو رزاق ہے، تو مجھے رزق دے، مجھے شو مارنی ہے، کہے گا تو شیطان کا نمائندہ ہے، تو شیطان کا، تو جا تو شیطان کے پاس جا. شیطان دے گا دولت؟ بہت دے گا، کم ہے اس کے پاس، بہت دے گا. بس دولت ملے اس کا مطلب ہے اللہ نے رحم کیا ہے. نہیں، رسول خدا فرماتے ہیں مچھر کے پر کے برابر بھی رحم نہیں کیا ہے. کب رحم کرتا ہے؟ پھر اس وقت جب دولت ملے. رزاق بنو، رزاق بنو، جتنی دولت آ رہی ہے اللہ کی طرح لٹاؤ، دو آگے بڑھاؤ. جتنا آپ آگے بڑھا رہے ہیں، رزاقیت میں اللہ کے نمائندے بن رہے ہیں. اب ایک اور مسئلہ بھی ہے، سیلری تو آپ بھی دیتے ہیں، میں بھی دیتا ہوں. آپ رزاق ہو گئے، اللہ کے نمائندے، میں نہیں بنا. کیوں؟ میں سیلری دیتا ہوں یہ سوچتے ہوئے کم کیسے کروں، اور کوئی دیتا ہے یہ سوچتے ہوئے کاش اور دے پاتا. جو سیلری دیتا ہے یہ سوچتے ہوئے 10 روپے اور کم کیسے کر لوں, یہ رزاق کا نمائندہ نہیں, یہ شیطان کا نمائندہ ہے. جو سیلری دیتا ہے اور سوچتا ہے اس سے زیادہ کیسے دوں, یہ رزاق کا نمائندہ ہے. اب کون رزاق کا نمائندہ ہے؟ ہو گیا نا کام خراب. ہم لوگ سمجھ رہے ہیں ہمارے پاس دولت ہے اس کا مطلب ہے خدا نے ہم پہ رحم کیا ہے. نہیں, ابھی رحم نہیں کیا ہے. پہلے ثابت کرو قابل رحم ہو, پہلے ثابت کرو اللہ کے نمائندے ہو, رزاق میں نمائندے بن کے دکھاؤ. جتنا آپ رزاقیت میں اللہ کے نمائندے بنیں گے مزید رزق آپ کو دے گا. کیوں؟ وہ کافر کو دیتا ہے آپ کو نہیں دے گا, کافر کو دے دیتا ہے آپ کو نہیں دے گا, آپ کو دے گا بھر بھر کے دے گا. پہلے ثابت تو کرو, ثابت کرو کہ میں آگے دوں گا. اور جتنا جمع کریں گے, دینے میں کنجوسی, دیتے ہوئے دل کوڑ رہا ہے کاش میں اس کو نہ دیتا, کسی طرح اس کے یہ پیسے بھی مار لیتا, اس کا مطلب ہے رزاق کا نمائندہ نہیں ہے یہ. اس کو بھی بہت سیکھنا پڑے گا, یہ اصول ہے. آپ کہیں گے اصول کہاں سے لیا؟ دعائے مکارم الاخلاق پڑھیے. دعائے مکارم الاخلاق چوتھے امام امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائے, درود بھیجیں ان کے نام پر. اس دعا کو پڑھیں, اس میں لکھا ہے دولت کے کی اصول کیا ہے, اور یہی اصول دولت بڑھانے کا بھی ہے. اللہ نے رزق پھیلانے کے ٹائم رکھے ہیں, ہم اس ٹائم پہ نہیں مانگتے, دوسرے ٹائم میں 10-10 گھنٹے محنت کرتے ہیں, پھر کہتے ہیں خدا رزق کیوں نہیں دیتا. صحیح وقت پہ نہیں مانگ رہے تم, اسے دینے کا ایک وقت رکھا ہے, اس وقت پہ اٹھو مانگو. روایت کہتی ہے فجر سے لے کر سورج نکلنے تک رزق کی تقسیم کا وقت ہے. اذان صبح سے لے کر سورج نکلنے تک رزق تقسیم ہونے کا وقت ہے. کوئی اس وقت سو جاتا ہے, باقی دن میں 10 گھنٹے کام کرتا ہے, جوتیاں چٹکتا ہے اور کہتا ہے خدا رزق بڑی تنگی سے دیتا ہے, تو غلط وقت پہ مانگتے ہو نا, اس کا ایک وقت ہے اس پہ مانگو. دوسرا اصول, وہ دیتا ہے تاکہ دیکھے یہ کتنا دیتا ہے. اب دو آگے دو, پھر دیکھو ہوتا ہے نہیں ہوتا. تیسری بات, آپ دولت کی خاطر زندگی گزارو ہی نہیں, دولت کی خاطر زندگی مت گزارو, ہو یا نہ ہو اس سے کیا فرق پڑتا ہے. کاش کوئی سوچ سکے, اللہ کے بندے بنو ہو یا نہ ہو اس سے کیا فرق پڑتا ہے. کاش کوئی یہ سوچ سکے. تسلب لباب کیا رہا, کل اس کے اوپر اور بات کروں گا. آج دو چار خطرناک باتیں کی ہیں, ساری خطرناک باتیں ایک دن میں نہیں کرنی چاہیے, کل اس کے اوپر اور بات کروں گا. دنیا پرستی, بچیں کیسے؟ دنیا سے بھاگ نہیں سکتے, بھاگیں گے روحبانیت ہو جائے گی. جنگل میں رہنے کی اجازت نہیں ہے, اکیلے جا کے جنگل میں رہو غار میں رہو اس کی اجازت نہیں ہے. بزنس چھوڑ دو, کمانا ہی بند کر دیں, نہیں اس کی اجازت نہیں ہے. کماؤ بھر بھر کے کماؤ, دنیا پرستی ممنوع ہے, کمانا ممنوع نہیں ہے. دنیا پرستی کسے کہتے ہیں؟ دنیا دنیا کی خاطر ہو, یہ ممنوع ہے, یہ نہیں چاہیے. کمانے کو نہیں روکتے ہیں. بعض اوقات میں ایسی باتیں کرتا ہوں, لوگ کہتے ہیں تم سب کو فقیر بنا دو گے. ہوا تھا میرے ساتھ, میں امام بارگاہ کا نام نہیں لوں گا, آپ کے دوست صاحب وہاں پہ بہت ہوتے ہیں ناراض ہو جائیں گے. وہاں پہ میں نے ایک مجلس پڑھی بی بی کی, بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ کی شہادت کی مناسبت سے. وہاں پہ میں نکلا تو ایک آدمی دوسرے سے کہہ رہا تھا یہ مولوی اگر یہاں بہت آیا نا تو سب فقیر ہو جاؤ گے. نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ فقیر ہو جاؤ, کماؤ اللہ کی خاطر کماؤ. اللہ کی خاطر کمانے کی نشانی کیا ہے؟ اللہ کی خاطر کماؤ, اللہ کی خاطر دو, اپنی زندگی سے کم اٹھاؤ. سب نے یہی کیا ہے, جو کامیاب ہوئے ہیں ان سب نے یہی کیا ہے. اپنے لیے جمع کریں گے مصیبت ہے. کل ایک روایت کوشش کروں گا عرض کروں, اپنے لیے جمع کرنے کے بعد ہوگا کیا. بہت روایات تو بہت ہیں, ابھی ایک ایک کر کے بھی بولوں گا تو وقت بہت چلے گا. اصل اصول کیا تھا؟ دنیا پرست امامت کا ساتھ نہیں دیتا, دنیا پرستی سے بچو. دنیا پرست نماز پڑھ لے گا, دنیا پرست روزہ رکھے گا, دنیا پرست خمس و زکات بھی دے گا. ہاں دے دے گا, کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوڑ کوڑ کے دے گا. میرا پیسہ کہاں جا رہا ہے یہ سوچتا رہے گا. میں نے اپنے ایک استاد سے کہا کہ ایک آدمی ہے خمس دینا چاہتا ہے, اتنا خمس دینا چاہتا ہے, اور وہ کوشش یہ کر رہا ہے تھوڑا سا کم نکالے. تو وہ جو نکالے وہ آپ کے پاس لے آؤں؟ کہ مت لانا, میرے پاس نہیں لانا. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا یہ جو نکال رہا ہے نا یہ خمس نہیں ہے، یہ خمس نہیں دے رہا ہے، میرے پاس نہیں لانا. میں نے کہا استاد وہ تو کہہ رہا ہے کہ میں خمس نکالوں. کہنے لگا خمس نکال رہا ہوتا نا خوشی سے نکالتا، جو کوڑ کوڑ کے نکال رہا ہے نا اس کا مطلب ہے خمس نہیں نکالنا، اس کا پیسہ غصب کا ہے، اپنے پاس نہیں لانا. دنیا پرست ایسا ہے، دیتا ہے سوچتا ہے یہ میرا پیسہ جا کہاں رہا ہے، یہ نہیں سوچتا اللہ کی امانت ہے میں کہاں دے رہا ہوں، نہیں سوچتا. دنیا پرستی بہت عجیب چیز ہے. دنیا پرستی سب میں ہو سکتی ہے اور سب بچ سکتے ہیں، سب میں ہو سکتی ہے. ہم میں دنیا پرستی، تو میں نے بتایا ممبر پہ بیٹھنے والے میں دنیا پرستی ہو سکتی ہے، قرآن پڑھنے والے میں دنیا پرستی ہو سکتی ہے، اور بچ بھی سکتے ہیں، سب بچ سکتے ہیں. جو دنیا پرستی سے بچ گیا امام کا ساتھ دے گا، جو دنیا پرستی سے نکل گیا وہ امام کا ساتھ دے گا. کیسے نکلیں گے، کیسے پہچانیں گے؟ کچھ پہچاننے کی علامتیں میں نے عرض کر دی، کل انشاءاللہ کوشش کروں گا اس سے بچنے کی طریقے بولوں. اپنے آپ کو ٹیسٹ کرنا بہت ضروری ہے کہ کہیں خدا نہ کرے ہم لوگ بیمار نہ ہو، ہمیں پتہ ہی نہ چلے بیمار. میں نے بتایا 60 سال کی عمر میں پتہ چلے کربلا کی بس میں نہیں بیٹھ سکتے، بہت خراب ہوگا، ٹائم نہیں ہے پہ صحیح کرنے کا. اللہ سے دعا کرنی چاہیے. ایک ٹرک آپ کو خدمت میں عرض کروں، کچھ وقت پہلے قوم گیا، وہاں پہ ایک استاد تھے ہمارے، خدا ہم کو حیات دے، ماشاء اللہ بہت متقی پرہیزگار استاد فیاضی نام تھا. ایک درس دے رہے تھے، مجھے پتا چلا میں وہاں پہنچ گیا. درس میں انہوں نے یہ بتایا کہ جو حوض علمی قوم ہے اس کے بنانے والے ہیں شیخ عبد الکریم حائری. شیخ عبد الکریم حائری کے فرزند کا نام تھا شیخ مرتضی حائری. 85 میں میرے خیال میں انتقال ہوا تھا، میں ان کے جنازے میں گئے تھے ہم لوگ. کہنے کے شیخ مرتضی حائری نے مجھے یہ بتایا تھا کہ صحیفہ سجادیہ میں ایک دعا ہے، اگر مسجد حرام میں بیٹھ کر پڑھو دنیا پرستی ختم ہو جاتی ہے، دنیا پرستی ختم ہو جاتی ہے. دنیا پرستی ختم ہو گئی، حب الدنیا راس کل خطیہ، ساری بیماریاں ختم ہو گئی. کہنے کی میں نے ان سے کہا استاد وہ دعا کون سی ہے آپ مجھے بتائیں. شیخ مرتضی حائری نے کہا، خدا ان کی روح پر رحمت کرے، انہوں نے کہا کہ مجھے یہ یاد نہیں رہا صحیفہ سجادیہ کی کون سی دعا ہے. اب تم ایک کام کرو، تم جاؤ خانہ کعبہ، پورا صحیفہ سجادیہ وہاں بیٹھ کے پڑھ لو. تو میرے استاد کہہ رہے تھے، استاد فیاضی کہنے لگے، اگر شیخ مرتضی کہتے کہ 100 دفعہ پڑھو تو میں پھر بھی پڑھتا، ایک دفعہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. کیوں؟ حب الدنیا بڑی مصیبت ہے، حب الدنیا بہت مصیبت ہے، اس سے جان چھوڑانا آسان نہیں ہے. تو اگر استاد کہتے مسجد حرام میں جا کے 100 دفعہ پڑھو میں 100 دفعہ پڑھتا، انہوں نے صرف ایک دفعہ کہا، میں ایک دفعہ تو پڑھ لوں گا. آپ کو میں کہوں گا آپ بھی یہی کریں. البتہ بعض اوقات ساری دعائیں بیکار رہ جاتی ہیں چونکہ عمل میں محنت نہیں کرتا. یہ دعائیں اس وقت فائدہ دیتی ہیں جب عمل میں کچھ ہو رہا ہو. عمل کے لیے کیا کرنا ہے؟ آہستہ آہستہ عرض کروں گا. حب الدنیا دل سے نکل جائے، ایک بہت بڑا فائدہ ہے، علم ملتا ہے، عجیب طرح سے علم ملتا ہے. جو نہیں سیکھا وہ علم ملتا ہے، وہ علم ملتا ہے جو نہیں سیکھا، وہ سیکھتا ہے وہ تو سب ملتا ہے. ایسا علم ملنا شروع ہو جاتا ہے جو آپ نے نہیں سیکھا ہے، بہت عجیب ہے. لیکن حب الدنیا نکالنا بہت ضروری ہے. ابھی آپ کے اور ہمارے پاس ایک بہت اچھا موقع ہے. یہ جو مصائب ہیں یہ زندگی تبدیل کر دیتے ہیں. یہ گریا بہت عجیب ہے، ان آنسوؤں کی بہت قیمت ہے اللہ کے نزدیک. آپ گریے کے وقت اللہ سے جو دعائیں مانگیں، اور میں نے کہا دنیا نہیں مانگے گا، آخرت مانگے گا، ان میں سے ایک دعا یہ بھی رکھے، خدایا حب الدنیا نکال دے، سید الشہداء کے نام پر حب الدنیا نکال دے. اپنے گریوں کے وقت دعا مانگے، تو خدا دیکھ تو ہم گریا کر رہے ہیں، یہ سچا گریا ہے، بناوٹ نہیں کر رہے، دل سے روتے. اگر ہمارے دل کو تو جانتا ہے، اور یقیناً جانتا ہے، یا علم خائنۃ العیون وما تخفی الصدور، تو دیکھ لے ہم حسین کے لیے سچے ہیں. اگر حسین کے لیے سچے ہیں، ہمارے دل سے حب الدنیا نکال دے. جس کے دل سے حب الدنیا نکل گئے اس نے امام کا ساتھ دیا ہے، وہ آگے بڑھ گئے. لیکن ایک بات ہے، جو حب الدنیا نکالے گا امتحان دینا پڑے گا. بغیر امتحان کے کسی کو کچھ نہیں ملا. دنیا کی بہت ساری چیزیں بغیر امتحان کے مل جاتی ہیں، آخرت کی ہر چیز پر امتحان. لوگوں نے امتحان دیا میدان کربلا کے اندر. آپ ایک ایک شہید اٹھا کر دیکھ لو, ہر ایک کی ایک کہانی ہے, ہر ایک کا ایک پیچھے واقعہ چل رہا ہے, کس نے کیا امتحان دیا. اور جب ہم کہتے ہیں انسان تبدیل کر دیتا ہے کربلا, لوگوں نے امتحان دیا, سب کا ذہن فوراً جاتا ہے حضرت حور کی طرف. تبدیل کرنا اسے کہتا ہے, ایک رات میں تبدیل ہو گیا آدمی حضرت حور کی طرف. سید الشہداء کا مارکہ یہ ہے, آنن فانن تبدیل کر دیتے ہیں. یہ وہ عجیب ہاتھ ہے سید الشہداء کا, اگر لوہے کو لگے سونا بنا دیتا ہے. امامت کا ہاتھ بہت عجیب ہاتھ ہے, امامت ایک نظر کرم کرے انسان کو سونا بنا دیتی ہے. ایک نظر کرم کرے, بعض اوقات میں سوچتا ہوں اپنے وقت کے امام گریہ کرتے ہوئے کہ مولا اگر آپ ایک دعا دے دیتے نا تو معاملہ حل ہو جاتا, ایک دعا دے دیتے. کبھی آپ بیٹھے ہیں سید الشہداء کے نام پر, آپ کے اندر گریہ آ رہا ہے, اور آپ کو پتا ہے بی بی گریہ کے وقت ہوتی ہیں, بی بی سے ایک دعا کریں. بی بی اتنی دفعہ گریہ کیا, ایک دو دعا نہیں دیں گے ہمارے دل کو, ایک دفعہ دعا دے دیں, ایک دعا ان کی لگ جائے معاملہ ختم ہو گیا. اور کیا چاہیے دنیا میں. ایک دفعہ مدینے میں تھا, جہاں بی بی کا کمرہ ہے اس کے سامنے بیٹھا تھا. بی بی کے دروازے کو دیکھ کر میرے دل میں ایک عجیب خیال آیا, میرے دل میں آیا کہ اگر ہم اس وقت ہوتے جب بی بی دنیا میں تھی تو اس دروازے کے سامنے آ کر بیٹھ جاتے اور بی بی سے کہتے بی بی دعا دیں گے تو ہم جائیں گے ورنہ نہیں جائیں گے. اصحاب مقابلہ کرتے تھے بی بی کی دعاؤں میں ہمارا نام کیسے آئے گا, ایک ایک کا نام لے کے دعا کرتی تھی, ایک ایک کا نام لیتی تھی دعا کرتی تھی. آپ منوحہ پڑھیں, مرثیہ پڑھیں, مجلس میں شرکت کریں, گریا کریں, سب کے پیچھے بی بی سے کچھ کہتے رہے, بی بی ہمیں دعا کر دیں. بی بی کے نام کا احترام بہت عجیب ہے, بی بی کے نام کا احترام بہت عجیب ہے. جب بھی بی بی کا نام سنیں کچھ نہ کچھ احترام میں سے ضرور کریں. اللہ کرے اے اتنی ہماری عادت پڑ جائے جب ہم قیامت کے دن کھڑے ہوں, اچھوں کی فہرست میں یا بروں کی فہرست میں خدا جانتا ہے, اتنی عادت پڑ جائے جب قیامت دن کھڑے ہوں بی بی کا نام آئے ہمارا سر احترام سے جھکے, کافی ہے, خدا بخش دے گا. حضرت حور کو بی بی نے بچایا ہے, بی بی نے بچایا. حضرت حور کا واقعہ بہت عجیب تھا, بچنے کا چانس لگتا نہیں تھا لیکن بی بی کے احترام نے بچا لیا. میں بہت اس بات کو سوچتا تھا حضرت حور کیوں بچے, باقی لوگ نہیں بچ پائے. بعد میں کچھ اساتذہ نے یہ راز کھولا, کہا دیکھو حور نے بی بی کا احترام کتنا کیا ہے. حور کا معاملہ بڑا عجیب تھا, سید الشہداء کے سامنے پہنچے اور کہا میں آگے نہیں جانے دوں گا. سید الشہداء رک گئے, نماز کا وقت آیا, اس سے پہلے حور کے چہرے کی طرف دیکھا, کہا حور تم ہمارے دشمن بن کے آئے ہو لیکن تمہارے چہرے سے نظر آ رہا ہے تم پیاسے ہو, پیاسے ہو؟ کہنے لگا کہ آپ نے صحیح کہا, ہمیں پانی نہیں مل رہا ہے, ہم لوگ پیاسے ہیں. امام نے فرمایا دیکھو حور تم ہمارے دشمن بن کے آئے ہو نا لیکن ہم پیاسے کو پانی ضرور پلاتے ہیں, پہلے تمہیں پانی پلائیں گے. امام کے لشکر میں کچھ لوگ تھے, ہزار حور کا لشکر تھا, ہزار کا لشکر تھا حور کا. امام کے لشکر میں لوگ تھے, وہ آئے امام کے پاس. امام سے کہا مولا اگر ہزار لوگوں کو پانی پلایا ہمارے پاس جتنا پانی ہے سب ختم ہو جائے گا, پھر ہمارے پاس پانی نہیں بچے گا. امام نے فرمایا دیکھو ہمارے خاندان کی سنت یہ ہے, ہم پیاسے کو پانی پلانے سے روکتے نہیں ہیں, پانی پلاؤ ان سب کو. سب کو پانی پلایا. ایک آدمی کہتا ہے میں اپنے لشکر سے بہت دور رہ گیا تھا, پیاس سے اپنے آپ کو گھسیٹ گھسیٹ کے چل رہا تھا. کہتا ہے میں ریگستان میں گھسیٹ گھسیٹ کے چل رہا تھا, مجھے دور سے نظر آیا کہ میرے لشکر والے پانی پی رہے ہیں لیکن میں پیاسا تھا, میرے میں چلنے کی ہمت نہیں تھی. کہہ رہے میں چلتا ہوا گھسیٹتا گھسیٹتا ہوا اپنے آپ کو اتنا نزدیک لایا کہ مجھے لشکر صاف نظر آ رہا تھا لیکن مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا تھا. کہتے اچانک میں نے دیکھا کہ امام حسین نے مجھے دیکھ لیا. کہتے امام حسین نے مجھے دیکھ لیا, وہ اس جگہ بیٹھے ہوئے تھے, وہ اٹھے اور میرے پاس پانی لے کر آئے اور کہنے لگا, کہتا ہے امام نے مجھ سے کہا کہ تم دونوں ہاتھوں کا چلو بناؤ, میں پانی ڈالوں گا, تم پانی پی لو. کہتا ہے میں اتنا کمزور تھا, میرے ہاتھوں کا چلو بنایا, میرے ہاتھ اتنا ہلے پانی بہ گیا. کہتا ہے امام نے کہا کہ دیکھو تم گھبراؤ نہیں, منہ کھولو, میں منہ میں پانی ڈالوں گا. میں کہوں گا کاش اس آدمی کو حسین کے یتیم بچے یاد رہ جاتے. کہتا ہے مولا نے کہا تو منہ کھول, میں تیرے منہ میں پانی ڈالوں گا. جب امام منہ میں پانی ڈالنے لگے, کہتا ہے پانی میرے گلے میں پھنس گیا, میرے منہ سے پانی نکلا. امام نے کہا صبر کرو, گھبراؤ نہیں, مجھے جلدی نہیں ہے, آہستہ آہستہ پیو, مجھے کوئی جلدی نہیں ہے, میں تجھے پانی پلانے کے لیے کھڑا ہوں. اتنا قریب امام تھا جس کے گلے میں چھری چلائی, اتنا قریب امام تھا جس کو پیاسا رکھا. حضرت حر پانی پی گئے, کہا مجھے اجازت نہیں ہے کہ میں آپ کو آگے جانے دوں. امام نے کہا تم ہمارا راستہ روکو گے؟ کہتا ہاں میں راستہ روکوں گا. امام نے گھوڑے کو آگے بڑھانا چاہا, اس نے گھوڑے کی باگ پہ ہاتھ ڈال دیا, گھوڑے کو پکڑ لیا. امام نے کہا سکلت کا اموک, تیری ماں تجھ پر روئے, تو کیا کر رہا ہے میرے ساتھ؟ جیسے ہی امام نے کہا تیری ماں تجھ پر روئے, حر نے پلٹ کر کہا حسین اگر کوئی اور کہتا تیری ماں روئے, میں بھی کہتا تیری ماں تو رے غم میں روئے, لیکن آپ کی ماں کو میں نہیں کہوں گا. سیدہ کی آنکھوں میں آنسو آئے, میں برداشت نہیں کر سکتا. اس جملے نے حر کو بچا لیا, سیدہ نے حر کو بچایا ہے. شب عاشور ہوئی, حر نے دیکھا معاملہ بہت خراب ہو گیا. شب عاشور سید الشہداء کے بچے العطش العطش چیخ رہے تھے, حر کے کان میں آواز آ رہی تھی, گھبرا گئے یہ میں نے کیا کیا, سیدہ کے بچے العطش چیخ رہے. عمر ابن سعد کے پاس آیا, کہنے لگا کہ تو نے کیا کر دیا, کل تو جنگ کرے گا کیا؟ کہنے لگا ہاں میں جنگ کروں گا. کہنے لگا حسین سے جنگ کرے گا؟ کہنے لگا جنگ کروں گا. کہنے لگا کیا اتنا مارے گا کہ یہ لوگ شہید ہوں گے؟ کہنے لگا کل گردنیں اڑانی پڑی, گردنیں اڑا دوں گا. اب حر کو ہوش آیا, کہنے لگا معاملہ بہت خراب ہو گیا, میں سید الشہداء کے اوپر شمشیر نہیں چلا سکتا, میں حسین کے اوپر شمشیر نہیں چلاؤں گا. اگلے دن صبح کا وقت آیا, ایک آدمی نے دیکھا حر کانپ رہا ہے, حر کو دیکھا حر کانپ رہا ہے, نزدیک آیا, حر سے کہا اے حر اگر کوئی مجھ سے کہتا کوفہ میں بہادر کون ہے تو میں کہتا حر بہادر ہے. یہ تو کانپ کیوں رہا ہے؟ کیا تجھے شمشیریں پریشان کر رہی ہیں؟ کیا نیزے پریشان کر رہے ہیں؟ حر نے کہا نہیں, مجھے شمشیر نیزہ پریشان نہیں کر رہا ہے, میں اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے سامنے دیکھ رہا ہوں, کہاں جانا ہے فیصلہ کرنا ہے مجھے. حر کو فیصلہ کرنا تھا, سیدہ کی محبت کام آ گئی, سیدہ کی محبت کام آئی, فیصلہ کر لیا, سوچ لیا میں امام حسین کے پاس جاؤں گا, مجھے سرداری نہیں چاہیے, مجھے عزت نہیں چاہیے, مجھے زندگی نہیں چاہیے, مجھے سید الشہداء پہ اپنی جان کو نثار کرنا ہے. بعض روایات کے مطابق جو علماء پڑھتے ہیں ان کا بیٹا سامنے آیا, اپنے بیٹے کو کہا بیٹا تو فیصلہ کر لے, تجھے میرا ساتھ دینا ہے یا ان لوگوں کا ساتھ دینا ہے؟ کہا بابا میں آپ کا ساتھ دوں گا. کہا اچھا کیا تو نے میرا ساتھ دے گا, اب میرا ایک کام کر دے. بیٹا کہتا ہے کیا کروں بابا؟ فرمایا میری آنکھوں پہ پٹی باندھ دے, میرے ہاتھوں میں رسی باندھ دے. کہا بابا یہ کیا کروا رہے ہیں؟ کہا میں اپنے مولا کے سامنے غلام بن کے جاؤں گا, شاید میرا مولا مجھے معاف کر دے گا. غلام بن کے دشمن کے لشکر سے نکلے, سید الشہداء کے لشکر کی طرف بڑھے, سید الشہداء کے اصحاب نے دیکھا سامنے حر آ رہا ہے, حر دشمن ہے, حر کی طرف تیر برسانا شروع کیے. سید الشہداء نے کہا روک لو, میرا مہمان آ رہا ہے, آنے دو. حر نزدیک آئے, اصحاب نے پوچھا حر کس ارادے سے آئے ہو؟
حر نے کہا اگر کسی اور ارادے چاہتا تو ہستیاں تھوڑی بندواتا، آنکھوں پہ پٹیاں تھوڑی بندواتا، معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں. مولا کو دیکھا گویا مولا کے قدموں میں گر گئے، کہا میرے مولا میں مجرم ہوں، آپ کے بچے پیاسے ہیں، جرم میرا ہے. مولا معاف کریں گے مجھے آپ؟ مولا کیا آپ مجھے معاف کریں گے؟ اب میں کہوں گا حر تو تو جانتا ہے یہ کریم ہے، اس کے سامنے کون معاف کر دے فوراً معاف کر دیتا ہے. کریم امام ہے، کریم اسی کو کہتے ہیں نا، عذر قبول کر لیتا ہے فوراً. قبول کر لیا، کہا حر ہم نے تجھے معاف کر دیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تیرا گناہ سب بخش دیے. حر کھڑے ہوئے، کہا مولا میں مجرم ہوں، میں نے غلطی کی ہے، میری وجہ سے ساری مصیبت آئی ہے، اب ایک احسان کرے میرے اوپر. فرمایا بولو کیا احسان ہے؟ ہم تیری خاطر توازو نہیں کر سکتے، ہم تیرے لیے کچھ نہیں کر پائیں گے. کہا نہیں مولا بس ایک احسان کرو، مجھے قربان ہونے کی اجازت دے دے، پہلے میں اپنے آپ کو قربان کروں گا. کہا حر تو مہمان بن کر آیا ہے، مہمان کو تھوڑی قربان کر دے. فرمایا مجھے اجازت ملے میں قربان کر دوں اپنے آپ کو تاکہ مجھے یقین ہو جائے میری توبہ قبول ہے. فرمایا قبول ہے، جاؤ قربانی دو. اپنے بچے کو اشارہ کیا، کہا تو جا تو پہلے قربانی دے. بعض روایات کے مطابق جو علماء پڑھتے ہیں، فرزند گئے، فرزند نے اپنی جان دی، اپنے وقت میں ندا دی، اے میرے بابا میری مدد کو آئے. ہور کھڑے ہوئے، بچے کا لاش اٹھا کر لائے، امام نے کہا ہور بیٹھ جاؤ، ہور بیٹھ جاؤ. کہا مولا کیوں؟ فرمایا ہور آنکھوں پہ پٹی باندھنا آسان ہے، رسی باندھنا آسان ہے، قدموں میں گر کے معافی مانگنا آسان ہے، جوان بیٹے کا لاشا لانا بہت سخت ہے. جوان کا لاشا بہت سخت ہے. میں کہوں گا سلام ہو امام کے اوپر، اکبر کا لاشا کیسے اٹھایا اکبر کا لاشا. پھر ہر روانہ ہوئے، ہر زمین پر گرے، مولا کو نصرت کے لیے پکارا، مولا تشریف لائے، ایک رومال ہر کی پیشانی کے اوپر باندھ دیا، ہر کی پیشانی پر ایک رومال باندھ دیا سید الشہداء نے. روایات کے اندر موجود تھا کہ ہر کی پیشانی پر رومال باندھا. ایک روایت کی اور زحمت دوں گا بس آپ کو. شاہ عباس صفوی ایک ایرانی بادشاہ تھا صفوی خاندان کا. ایک موقع پر عراق جاتا ہے اہل بیت کی زیارات کے لیے، دیکھتا ہے، آپ لوگ گئے ہوں گے تو آپ نے دیکھا ہوگا، ہر کا مقبرہ کافی دور ہے، ہر کا مقبرہ کافی دور ہے. لوگوں نے کہا ہر کی زیارت پر بھی جاؤ. شاہ عباس کہنے لگا میں ہر کی زیارت پہ نہیں جاؤں گا. لوگوں نے کہا ایسا مت کر، امام کا صحابی تھا، ہر کی زیارت پہ چلا جا. کہنے لگا اگر یہ امام کا صحابی ہوتا تو امام کے ساتھ کیوں نہیں دفن ہوا، باہر کیوں گیا؟ لوگوں نے بتایا وہ خود نہیں گیا، اس کے قبیلے والے اٹھا کر باہر لے گئے تھے. کہنے لگا مجھے یقین نہیں آتا. کہنے لگے پھر کیا کریں؟ کہنے لگا اس کی لاش کھودو، اگر جسم ویسا ہی ہے تو اس کا مطلب ہے امام کا صحابی ہے. لوگوں نے کہا یہ مت کرو، امام کے صحابی کے ساتھ نبش قبر مت کرو، اہانت ہے، کرنا صحیح نہیں ہے. علماء نے منع کیا، بادشاہ تھا دماغ میں آ گئی، کہنے لگا نہیں میں کروں گا. لوگوں کو حکم دیا لاش کھود دو، قبر کھود دو، مجھے لاش دیکھنی ہے. اب جو قبر کھودی، ہر کا لاشا بالکل پہلے دن کی طرح خون میں نہایا ہوا رکھا ہوا تھا، ہر کی پیشانی کے اوپر رومال بندھا ہوا تھا، رومال بندھا ہوا تھا. علماء سے پوچھا یہ جو رومال بندھا یہ کس کا رومال ہے؟ انہوں نے کہا ہمارے پاس روایت ہے یہ امام حسین کا رومال ہے. کہنے لگا مجھے یہ رومال چاہیے. لوگوں نے کہا مت کرو، جو رسول امام حسین نے دیے امانت وہ نہیں نکالی جا سکتی، امام حسین کی امانت ہے. کہنے لگا نہیں مجھے رومال چاہیے. جیسے ہی رومال کھولا، خون کا فوارہ نکلنا شروع ہو گیا. ہر کا لاشا کہہ رہا ہے یہ مجھے امام نے دیا ہے، مجھ سے لے کر بچ جاؤ، یہ ہر کا منصب ہے. اب خدا سے دعا کرتے ہیں، پروردگارا تو نے ہر کو نجات دی سیدہ کے نام پر، تجھے سیدہ کے نام کا واسطہ، ہمیں بھی نجات پانے والوں میں قرار فرما. اے پاک پروردگارا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، اس قلیل سی عبادت کو ہم سے قبول فرما، ان کی نورانیت سے دلوں کو منور فرما، دنیا اور آخرت میں اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرما. اے پاک پروردگار تمام آرزویں امیدیں تیری حجت کے لیے، تجھے واسطہ سید الشہداء کا، ان کے ظہور مبارک میں تاجیل فرما. ہمیں اور ہماری نسلوں کو ان کے جانثاروں میں قرار فرما. اے پاک پروردگار تجھے ان آنسوؤں کا واسطہ اس امام کی راہ میں شہادت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين.
يا حسين يا حسين.